أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے اہل علم کے خطابات سنے ہیں. رات کا ایک طویل حصہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ انسان کے جسم کا بھی اس کے اوپر حق ہے. جہاں اور حقوق ہیں، وہاں جسم کو راحت اور سکون دینا یہ بھی ایک شرعی حق ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کتاب کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ ایک یہودی کے اسلام لانے کا ہے. اس یہودی کا نام کعب ہے، اس کے والد کا نام مانع ہے، کعب بن مانع. اسلام قبول کیا اس نے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو مسلم سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ ہے کہ ما منعک ان تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ. اے کعب، آپ کی عمر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پیارے اور پاکیزہ دور کے اندر آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ یقیناً ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے کچھ چیزیں اسباب بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے، گمراہی کے لیے بھی کوئی چیزیں اسباب بن جاتی ہیں. وہ کیا رکاوٹیں تھیں، وہ کیا آڑ تھی، وہ کون سی دیوار تھی جو تیرے اور اسلام کے درمیان حائل ہو گئی، جس کے نتیجے میں دو پاکیزہ اور مقدس دور چلے گئے. ایک دور امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسرا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان دو دوروں کے اندر، دو زمانوں کے اندر تو نے اسلام کیوں نہ قبول کیا؟ یہ سوال سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرات، اس سوال کا جواب جو کعب بن مانے نے دیا تھا وہ بڑا قابل غور ہے. بڑے توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے. کعب بن مانے کیا کہتا ہے؟ ان ابی کتب کتابا لی من التوراۃ، میرا باپ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بہت بڑا علم تھا، کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی. میرا باپ جب بوڑھا ہوا، بڑھاپے کے اندر اس نے تورات کو کھولا اور تورات میں سے مسائل لکھ کر اس نے ایک کتاب لکھی. تورات کا خلاصہ، تورات کا نچوڑ، تورات کا مغز میرے باپ نے ایک کتاب لکھی. من التورات، وہ تورات میں سے دیکھ دیکھ کر کتاب لکھی. جب کتاب لکھ کر میرا باپ فارغ ہوا، میرے باپ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اعمل بہذا، یہ کتاب میں نے تیرے لیے لکھی ہے. تورات کو سمجھنا تیرے بس میں نہیں، ہر آدمی تورات کو نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی تورات سے براہ راست مسئلہ حاصل نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے لیے مشکل ہے کہ براہ راست تورات سے اپنا عقیدہ لے، اپنا عمل لے، اپنی خوشی لے، اپنی غمی لے. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. یہودیوں کے ہاں ایک منطق تھی، آج بھی سیدھے سادھے مسلمانوں کے سامنے یہ منطق پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا سمجھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں، احادیث کا سمجھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں، یہ تو اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. علماء نے بڑی نیکی کی، بڑا ہم پر احسان کیا کہ قرآن و حدیث میں سے مسائل اخذ کر کے انہوں نے کتابیں لکھ دیں. اب وہ کتابیں قرآن و حدیث کا خلاصہ ہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، وہ بڑی آسان کتابیں ہیں. قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل ہے. ہر آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ان علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی عبارتیں بڑی آسان ہیں، بڑی سہل ہیں. ان ابی کتب کتابا لی من التورات، میرے باپ نے بڑھاپے کے اندر ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب تورات میں سے لکھی تھی. لکھنے کے بعد میرے باپ نے مجھے کہا اعمل بہذا، اب تو نے اپنا عقیدہ اسی کتاب سے لینا ہے جو میں نے لکھی ہے، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے پورے کے پورے معاملات تم نے اسی کتاب میں سے لینے ہیں. وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ، میرے باپ کی لائبریری کے اندر باقی جتنی کتابیں تھیں ساری کتابیں موجود ہیں، میرے باپ کے دور سے لے کر آج تک رکھی ہوئی ہیں. میرے باپ نے کہا بس ٹھیک ہے، باقی ان تمام کتابوں کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تبرک کے لیے، برکت کے لیے یہ کتابیں گھر میں رہیں گی، لیکن تیرے عقیدے اور عمل کے لیے یہی کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے. واخذ علي بحق الوالد على الولد، میرے باپ نے قسم دی مجھے کہ دیکھ ایک باپ کا کتنا بیٹے کے اوپر حق ہوتا ہے، میں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر تو نے ایک زندگی کے کسی موڑ پر میری کتاب کو چھوڑ دیا، منہ موڑ لیا، عقیدہ کسی اور کتاب سے لے لیا، عمل کسی اور کتاب سے لے لیا، پھر سمجھ لینا کہ تو نے باپ کا حق ادا نہیں کیا، باپ کا تو بے ادب اور گستاخ بن گیا۔ یہ باتیں کہہ کر میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ میرے باپ کے جانے کے بعد میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے یہودیوں کے علماء کو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح کے علماء یہود جب اسلام میں داخل ہونے لگے میری پریشانی بڑھنے لگ گئی، میں سوچ میں پڑ گیا، اکیلا بیٹھ کر فکر لاحق ہو گئی، عبداللہ بن سلام بھی تو آخر یہودیوں کا عالم ہے، میرا باپ اگر عالم تھا یہ بھی تو عالم ہے، کیا عبداللہ بن سلام سے غلطی ہوئی یا میرے باپ سے غلطی ہوئی؟ کسی ایک سے غلطی ضرور ہوئی، یا تو کسی اور نبی کی نبوت کا ذکر تورات میں نہیں تھا، عبداللہ بن سلام سے غلطی ہوئی، اسلام میں داخل ہو گیا، کائنات کے امام افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا، یا تو عبداللہ بن سلام سے غلطی ہوئی، یا پھر میرے باپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی کسی صفحے پر بھی کسی اور نبی کا ذکر نہیں، یا میرے باپ سے غلطی ہوئی ہے؟ غلطی ان دونوں میں سے کسی ایک سے ضرور ہوئی ہے، یہ دونوں برحق نہیں ہو سکتے، دو متضاد چیزیں، دو متعارض چیزیں، دو متصارم چیزیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں وہ دونوں حق نہیں ہو سکتی، دو مختلف عقیدے صحیح نہیں ہو سکتے، دو مختلف نماز کے طریقے صحیح نہیں ہو سکتے، دو مختلف روزے کے طریقے صحیح نہیں ہو سکتے، دو مختلف حج کے طریقے صحیح نہیں ہو سکتے، خوشی کے مختلف طریقے، غمی کے مختلف طریقے صحیح نہیں ہو سکتے، صحیح طریقہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ یہ تاویل باطل ہے، یہ عقیدہ بھی باطل ہے، یہ موقف بھی باطل ہے کہ یہ بھی برحق وہ بھی برحق، چاروں برحق، بیک وقت دو کو آپ برحق ثابت نہیں کر سکتے، چار کا کہنا تو دور کی بات ہے۔ یا تو عبداللہ بن سلام کو غلطی لگی اس مسئلہ میں، یا میرے باپ مانے کو غلطی لگی۔ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ دماغ میں خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں، ان علماء کے پاس جاتا ہوں جو پہلے یہودی تھے اس کے بعد اسلام لائے، ان سے دلائل طلب کرتا ہوں کہ تم جو اسلام میں داخل ہوئے ہو کیا تورات کے اندر آخری نبی کا ذکر موجود ہے کہ نہیں؟ پھر دل میں خیال آیا یہ مولوی تو اپنے ہی دلائل دیں گے، کہیں گے جی ہاں دلائل موجود ہیں، بالکل آخری پیغمبر کا ذکر ہے۔ اگر اپنے مولویوں سے پوچھتا ہوں جو آپ بھی یہودی ہیں اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ تو مجھے یہی کہیں گے نہیں نہیں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ آخر کار ایک نتیجے پر پہنچا، حضرات وہ نتیجہ بڑا قابل غور ہے، اس نتیجے پر غور کیجئے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا اللہ نے مجھے عقل کس لیے دی ہے، اللہ نے مجھے دماغ کس لیے دیا ہے، اللہ نے مجھے فہم کس لیے دی، میں اپنی اس عقل سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ میں نے کیا کیا، باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو
جو آج سے پہلے عقیدے کے لیے بھی کھولتا تھا، خوشی کے لیے بھی کھولتا تھا، غمی کے لیے بھی کھولتا تھا، اپنی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے باپ کی ہی کتاب کھولتا تھا، پڑھتا تھا، عقیدہ وہاں سے، عمل وہاں سے، خوشی وہاں سے، غمی وہیں سے، معاملات وہیں سے۔ آج میں نے کیا کیا؟ تھوڑی ہی دیر کے لیے، گستاخی ہی سمجھو، بے ادبی ہی سمجھو، میں نے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو بند کر دیا اور لائبریری میں جا کر میں نے تورات کو اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ میرے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے یہ کتاب تورات میں سے لکھی ہے، تو میں باپ کی بے ادبی تو نہیں کر رہا، میں تو اس کتاب کو اٹھا رہا ہوں جس کتاب میں سے میرے باپ نے کتاب لکھی ہے، میں تو اصل کی طرف جا رہا ہوں جو شریعت کا اصل مصدر ہے، مرجع ہے، ماخذ ہے، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو بند کیا تو رات کو اٹھا کر پڑھنے لگ گیا۔ اے عباس، آج تو رات کو پڑھتے پڑھتے ایک ورق کے اوپر پہنچا، ایک صفحے پر پہنچا، ففتحتھا، جب میں نے اس صفحے کو کھولا اس میں کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا فِيهَا صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، اس صفحے پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود تھی۔ آپ آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ پتھریلی زمین میں آئیں گے، لوگ حالات تنگ کر دیں گے، اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے۔ آپ کو ماننے والے کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کا کیا کردار ہوگا، ان کے کیا اخلاق ہوں گے، ان کی کیا سیرت ہوگی، ان کا کیا مزاج ہوگا، ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ میں نے تورات کو بند کیا اور اپنے آپ سے کہا، کاب اس مسئلے میں تیرے باپ کو غلطی لگی ہے، حق یہی ہے کہ تورات کے اندر آخری پیغمبر کا ذکر ہے۔ تورات کو بند کیا اور آج امیر عمر کے دور میں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ فجئت الان مسلما، حضرات پتا چلا جب تک باپ دادے کی لکھی ہوئی کتابیں، امت کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں انسان پڑھتا رہتا ہے، عقیدہ وہاں سے لیتا ہے، عمل وہاں سے لیتا ہے، تو نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج امت مسلمہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے، غمی کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، امت مسلمہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ امت مسلمہ کے کسی بھی دھڑے سے، کسی بھی فرقہ سے، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی طائفہ سے اگر آپ سوال کریں گے کہ آپ نے جو عقیدہ لیا ہے کہاں سے لیا ہے، وہ کہے گا عقیدہ میں نے فلاں بزرگ کی کتاب سے لیا ہے۔ لا محالہ، وہ بزرگ تھا، وہ عالم تھا، وہ امام تھا، محدث تھا، فقیہ تھا، متحد تھا، اس سے لیا ہے تو لا محالہ اس نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سے لیا ہوگا نا، حدیث سے لیا ہوگا۔ دوسرے سے پوچھیں یہی جواب دیں گے، تیسرے سے پوچھیں یہی جواب دیں گے، چوتھے سے پوچھیں یہی جواب دیں گے۔ اب میں ان جوابات کے اوپر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا قرآن کریم میں یہ مختلف عقیدے موجود ہیں؟ کیا قرآن کریم میں یہ مختلف نظریات موجود ہیں؟ قرآن کریم میں یہ مختلف طریقے موجود ہیں؟ طریقے ہیں تو پھر بتائیے، یہ متضاد چیزیں کہ ایک فرقہ اسے شرک کہتا ہے، دوسرا اسے توحید کہتا ہے، ایک فرقہ ایک چیز کو سنت کہتا ہے، دوسرا فرقہ اسے بدعت کہتا ہے۔ کیا قرآن کریم میں یہ دو چیزیں ہیں؟ جی ہاں، یہ سنت بھی ہے، یہ بدعت بھی ہے۔ کیا قرآن کریم میں یہ دو متضاد چیزیں ہیں؟ کہ جی ہاں، ایک آیت میں ہے کہ یہ شرک ہے، دوسری آیت میں ہے یہ توحید ہے۔ کیا یہ دو متضاد چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہو یہ چیز حلال ہے، دوسری آیت میں ہو یہ حرام ہے، یہ چیزیں ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں تو پھر بتائیے، آپ کی عقیدے پہ ماتم کرتا ہوں، آپ کی دعوت کے اوپر بھی ماتم کرتا ہوں۔ اگر یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں تو پھر کسی ایک کو تو ٹھوکر لگی ہے۔ ٹھوکر کا پتہ کیسے چلے گا؟ گھر بیٹھے نہیں چلے گا، اس وقت چلے گا جب باپ دادے کی، برادری کی، ان موڑیوں کی، ان گدی نشینوں کی کتابوں کو براہ راست قرآن و حدیث کے آگے پیش کیا جائے گا، پتا چلے گا صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح عمل کیا ہے۔ آج اللہ کی زمین پر اگر کسی کی یہ دعوت ہے کہ آئیے امت کے اقوال کو، امت کی ملفوظات کو، امت کی آراء کو آئیے ہم نے پیش کرنا ہے قرآن و حدیث کے آگے، تو یہ دعوت جماعت اہل حدیث کی ہے۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت اللہ کی زمین پر اگر کسی کو حاصل ہے تو جماعت اہل حدیث کو حاصل ہے، جنہوں نے عقیدہ آج بھی اگر لیا ہے قرآن و حدیث سے، عمل لیا ہے تو قرآن و حدیث سے، باقی پوری امت کے علماء واجب الاحترام، صحابہ واجب الاحترام، تابعین واجب الاحترام، محدثین واجب الاحترام، ائمہ دین واجب الاحترام، اولیاء کرام واجب الاحترام، بزرگان دین واجب الاحترام، یہ سارے واجب الاحترام ہیں۔ واجب الاتباع صرف ایک ہستی ہے، وہ کائنات کے امام، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، مکے کے در یتیم محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا قول بھی حرف آخر۔ حضرات غور کیجیے اللہ کے پیغمبر کے بارے، اس جماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس جماعت کے کیا جذبات ہیں، جس جماعت کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے یہ پیغمبر کے بے ادب ہیں، پیغمبر کے گستاخ ہیں، یہ ہے فلاں ہیں۔ آئیے میں اس غلط فہمی کو دلائل کی دنیا میں رد کرنا چاہتا ہوں، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اہل حدیث کے جذبات کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے بارے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری انسانیت میں، پوری خلائق میں، اللہ کی پوری مخلوق میں اگر کسی ہستی کا قول حرف آخر ہے، کسی ہستی کا فعل حرف آخر ہے، کسی ہستی کا فیصلہ حرف آخر ہے، کسی ہستی کا حکم حرف آخر ہے، تو وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر ہر ایک کے قول کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے فتوے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے فیصلے اور فتوے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور چیلنج کرنا کفر ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان حرف آخر ہے، یہ حق کس کا ہے؟ جو ہمیں تکلیف ہے، جو ہمارا درد دل ہے، جس کے اظہار کے لیے آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا، وہ تکلیف یہ ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر کا حق ہے، وہ حق یہ ہے، آپ کا فرمان بھی دین، آپ کی سوچ بھی دین، آپ کی فکر بھی دین، آپ کا فیصلہ بھی دین، آپ کا فتویٰ بھی دین، آپ کا حکم بھی دین، آپ کی پوری زندگی دین ہے، آپ کا اٹھنا بھی دین، آپ کا بیٹھنا بھی دین، آپ کا کھانا بھی دین، آپ کا پینا بھی دین، آپ کی خوشی بھی دین، آپ کی غمی بھی دین، آپ کا سفر بھی دین، آپ کا حضر بھی دین، آپ کی بیداری بھی دین، آپ کا خواب بھی دین۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد پوری امت میں کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی تابعی ایسا نہیں، کوئی امام ایسا نہیں، کوئی فقیہ ایسا نہیں جس کے بارے ہم عقیدہ بنائے ان کا قول بھی دین ہے، ان کا فعل بھی دین ہے، ان کا فیصلہ بھی دین ہے، ان کا فتویٰ بھی دین ہے، ان کے حکم بھی دین ہے۔ نہیں نہیں، یہ حق ہے تو صرف میرے محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہماری بے ادبی ہے، یہی ہماری توہین ہے، یہی ہماری گستاخی ہے، کہ جو اللہ کے پیغمبر کا حق ہے وہ حق ہم کسی امتی کو نہیں دے سکتے. وہ حق کیا ہے حضرات؟ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے نبی علیہ السلام کچھ فرما دیں, آپ کے فرمان کے آگے سرنگو ہو کر اطاعت کے رتبے کے ساتھ عملی شکل دینی ہے. آپ کے آگے اس فرمان کو سن کر یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ آپ نے جو حکم دیا ہے آپ کے اس حکم کی کیا دلیل ہے. آپ سے دلیل نہیں مانگی جاتی اس لیے کہ آپ کا حکم خود دلیل ہے. آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے فیصلے کو ہم دلیل کہیں. ہر ایک سے دلیل مانگیں گے. آئیے اس امت کے پہلے امام, اس امت کے افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی خلافت مسلمہ, جن کی امامت مسلمہ, جن کی افضلیت مسلمہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے ایک دن سوال کیا تھا, ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابا جان یہ تو بتائیے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں افضل ترین انسان کون ہے؟ قال ابو بکر, سیدنا علی مطلع نے فرمایا, بیٹا اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ کی پوری امت میں افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق ہے. قال ثم من, بیٹے نے سوال کیا, اے ابا جان پھر کون ہے ابو بکر صدیق کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا علی مطلع نے فرمایا, بیٹا ابو بکر صدیق کے بعد دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے. بخاری اٹھائیے. بیٹے نے کہا, میرے دل میں خیال آیا اب کہیں میرا باپ عثمان غنی کا نام نہ لے لے, اس لیے میں نے سوال کا انداز بدل دیا. میں نے کہا, ثم انت, پھر تو آپ ہیں نا. سوال کا انداز بدل دیا, ثم انت, پھر تو آپ ہیں نا. علی مطلع نے فرمایا, بیٹا تیسرا نمبر بھی میرا نہیں ہے. حضرات اس حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ اس امت کے افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی خلافت مسلمہ, آپ نے دیکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک عورت چل کر نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور اپنے فقر و فاقہ کو, اپنی تنگ دستی کو, اپنی کلاشی کو, اپنی مفلسی کو, اپنی گداگری کو, اپنی غربت کو اللہ کے پیغمبر کے آگے رکھتی ہے. میرے ساتھ تعاون کیجئے, بیت المال آپ کے پاس ہے, آپ لوگوں کے امام ہیں, لوگوں کے قائد ہیں, وقت کے امیر کے پاس چونکہ بیت المال ہوتا ہے, میرے ساتھ تعاون کیجئے. اب چونکہ ضروری نہیں ہر وقت بیت المال مال کے ساتھ پوری ہو, حالات کبھی تنگ بھی ہوتے ہیں. حالات کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیشی دے دی, ابھی تو جا دوبارہ آنا تیرے ساتھ تعاون کریں گے. وہ عورت جاتی نہیں, جانے سے پہلے ایک سوال کرتی ہے, ارائیتا ان جئتو فلم اجد کا کانہا ترید الموتا. اس عورت نے کہا, اے اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے میں جاتی ہوں آپ کے حکم کے مطابق, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. ارائیتا ان جئتو فلم اجد کا کانہا ترید الموتا. اس عورت نے کہا, یہ بتائیے اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. راوی کہتے ہیں اس عورت کا مقصد کیا تھا, اگر میرے آنے سے پہلے آپ فوت ہو چکے ہوں پھر میں کیا کروں؟ پھر میری یہ درخواست نئے سرے سے اس کی انکوائری ہوگی. پتہ نہیں کون امیر بنے, اس کے بیت المال کے بارے میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. اگر آپ فوت ہو جائیں پھر میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ان جئتے فلم تجدینی فاتی ابا بکر, اگر تو دوبارہ آئے مجھے نہ پائے اسی درخواست کو میرے ابو بکر کے آگے پیش کرنا ہے. امامت مسلمہ, افضلیت مسلمہ, ساری چیزیں مسلمہ, اس کے باوجود بھی اس افضل ترین انسان کا فیصلہ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا. ان کا فیصلہ بھی, ان کا حکم بھی, ان کا عمل بھی, ان کا قول بھی دلیل کا محتاج ہے. صحیح بخاری اٹھائیے. ایک قافلہ آتا ہے بنو اسد اور غطفان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. یہ قافلہ کیوں آیا؟ صلح کے لیے آیا. اے ابوبکر بہت ہو چکی ہمارے ہاتھوں تمہارے بہت سارے مجاہدین شہید ہو گئے, تمہارے ہاتھوں ہمارے بے انتہا افراد مارے گئے, یہ جھگڑا کب تک رہے گا؟ ہم اس کو طول نہیں دینا چاہتے, آج صلح کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, او بنی غصد اسد اور غطفان قبیلے کے لوگوں سنیے, ہم صلح کے لیے تیار ہیں لیکن تمہیں ذلیل ترین رسوا کن صلح قبول کرنی ہوگی. اگر ذلت والی ذلیل ترین صلح کو قبول کرنا چاہتے ہو ہم تیار ہیں, عزت والی تمہیں صلح نہیں مل سکتی. قافلے کے لوگوں نے کہا عزت والی صلح تو ہم جانتے ہیں, آج کے بعد تم ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوگے, ہم تمہارے حدود میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن ذلت والی صلح کیا ہے, اس کی کیا تعریف ہے, اس کی وضاحت کر دیجئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذلت والی صلح یہ ہے, حضرات غور کیجئے, فرماتے ذلت والی صلح یہ ہے کہ ہمارے جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے تمہیں ایک ایک شہید کی دیت دینی ہوگی, تمہیں ایک ایک شہید کی دیت دینی ہوگی, اور ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں تمہارے جتنے بندے مارے گئے واصل جہنم ہیں, جہنم غرق ہو گئے, جہنم داخل ہو گئے, کسی ایک بھی جہنمی کی دیت ہم نہیں دیں گے, تم ہمارے ایک ایک شہید کی دیت دو گے. یہ ذلیل ترین صلح ہے, یہ ذلت والی رسوا کن صلح ہے. اگر یہ صلح قبول کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ورنہ چلے جاؤ. حضرات اس وقت کے کسی ایک شخص نے ابھی جواب نہیں دیا, ماننا چاہتے ہیں یا نہیں ماننا چاہتے. مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک جوان کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے ابو بکر ان لوگوں کو آپ کی یہ شرط منظور ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا, لیکن مجھے آپ کی اس شخص کے ساتھ اتفاق نہیں, مجھے قید کیجئے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک شہید کی دیت لی ہو, مجھے قرآن سے اپنی صلح کی اس شرط کو ثابت کیجئے یا پیغمبر کی حدیث سے ثابت کیجئے. قرآن و حدیث سے اس شرط کو ثابت کرو گے مانوں گا, نہیں کرتے میں نہیں مانتا, میں اس فیصلے کی بغاوت کروں گا. حضرات علماء کرام سے پوچھئے یہ کھڑے ہو کر چیلنج کرنے والا کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عمر بن خطاب کے دل میں ابوبکر صدیق کی عظمت نہیں تھی, مقام نہیں تھا, محبت نہیں تھی, احترام نہیں تھا؟ کیا عمر بن خطاب سیدنا ابوبکر صدیق کے بے ادب تھے, گستاخ تھے, نفرت تھی, عداوت تھی, بغض تھی, اختلاف تھا, دشمنی تھی؟ نہیں, محبت کا عالم تو دیکھیے. امام ابن شبہ رحمہ اللہ جو دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قافلہ آتا ہے, مسلمانوں کا قافلہ آیا, دفتر میں داخل ہوتا ہے, امیر عمر کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد امیر عمر جو تھکے ہوئے تھے دفتر کے ایک کونے میں جا کر سو جاتے ہیں. قافلہ بیٹھا ہوا ہے, عمر بن خطاب کافی دیر تک سوتے رہے. اس کے بعد جب بیدار ہوئے اٹھے, دیکھا وہ قافلے کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک جملہ جو پہلا جملہ بیداری کے وقت امیر عمر کے کان میں آیا وہ جملہ کیا تھا؟ اس قافلے کا ایک شخص کہہ رہا تھا, مار آئی تو راجولن خیرن کتو, میں نے آج تک عمر بن خطاب سے افضل ترین انسان اللہ کی زمین پر نہیں دیکھا, میں نے آج تک عمر بن خطاب سے افضل انسان نہیں دیکھا. جب یہ جملہ امیر عمر نے سنا اس آدمی کو بلایا, جب وہ آدمی قریب آیا پوچھا, ہل رأیت ابا بکرن, کیا تو نے اپنی زندگی میں میرے ابوبکر صدیق کو دیکھا تھا؟ قال لا, اس نے کہا نہیں نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا، فرمایا لو رائیتہ لضربتک علی ھذا، اگر تو نے اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی میرے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوتا، انہیں دیکھنے کے بعد اگر میرے بارے پھر یہ کہتا یہ افضل انسان ہے، آج کوڑے برسا برسا کر تیری کمر کو میں ٹیڑھا کر دیتا۔ حضرات، محبت اتنا تھی، احترام اتنا تھا، محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ محبت تو ماں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ماں جو کچھ کہے وہ حرف آخر ہے۔ محبت تو باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، باپ جو کچھ کہے وہ دین ہے۔ محبت تو بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو کچھ کہے وہ دین ہے۔ محبت تو برادری کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو کچھ برادری کہے وہ دین ہے۔ نہیں نہیں، محبت کا چپٹر ایک الگ ہے، شریعت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ محبت بھی ہو، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ عمر بن خطاب محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق اس امت کے پہلے امام ہیں، افضل ترین انسان ہیں، ساری خوبیاں ہیں، لیکن ان کا فیصلہ دین نہیں ہو سکتا، ان کا حکم شریعت نہیں بن سکتا، ان کا آرڈیننس حرف آخر نہیں بن سکتا، ان سے بھی دلیل مانگی جائے گی۔ حضرات، میں یہاں رک کر کیوں نہ کہوں، اگر میرے ابو بکر صدیق سے ان کے قول پر بھی، ان کے فعل پر بھی، ان کے فیصلے پر بھی، ان کے حکم پر بھی دلیل مانگی جائے گی، تو میرے ابو بکر کے بعد وہ کون سا تابعی ہے، وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا محدث ہے، وہ کون سا فقیہ ہے جس کا قول بھی دلیل کا محتاج نہیں، جس کا فعل بھی دلیل کا محتاج نہیں، جس کا فیصلہ بھی دلیل کا محتاج نہیں، جس کا فتویٰ بھی دلیل کا محتاج نہیں؟ کوئی نہیں، کسی کو ہم نہیں مانتے۔ تھوڑا سا اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کیجئے۔ یقیناً احترام کا ایک چپٹر ہے۔ اے ابو بکر، دیت شہید کی قرآن سے ثابت کیجئے، حدیث سے ثابت کیجئے، نہیں تو رجوع کیجئے۔ یہ کہہ کر ابو بکر عمر بن خطاب بیٹھ جاتے ہیں۔ قافلہ حیران ہے، کیا خالص دین، کیا سچا عقیدہ جس میں کوئی لچک نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی ٹیڑھاپن نہیں۔ یہاں تو دلیل مانگی جاتی ہے، حوالہ مانگا جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، جب تک مسلمان مردوں میں، مسلمان عورتوں میں یہ جذبات تھے، وہ علماء سے ان کے گفتار کے اوپر، ان کے فتاووں پر دلیل مانگا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ایک تھا، مسلمانوں کا منہج بھی ایک تھا، مسلمانوں کا پلیٹ فارم بھی ایک تھا۔ جب سے مسلمانوں میں جمود تاری ہو گیا، سر نگو سر ہلاتے رہیں گے، سن سن کر سنی بن گئے، جو کچھ کہے گا حضرت تو غلط نہیں کہہ سکتا، ان کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہم کے ہمارے بڑے ہیں، یہ علم والے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا، اس مسجد میں یہی ہوا، اس مسجد میں یہی ہوا۔ جب سے ہم نے یہ سوچ بنائی، آج امت مسلمہ کا شرازہ بکھر گیا۔ آئیے اپنی سابقہ وراثت کے اوپر غور کیجئے، اسے حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کا یہ چیلنج سن کر کہتے ہیں لوگوں، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، انہوں نے ہماری رہنمائی کی، یقیناً قرآن و حدیث میں شہید کی دیت نہیں، اور میں بھی اپنی اس شخص سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ دین ہے، آئیے ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا موقف بھی یہی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، مسجد مسجد نبوی ہے، منبر منبر نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اعلام کے اندر نقل کیا ہے، خطبے کے اندر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو، آج کے بعد میں نہ سنوں کہ کوئی آدمی اپنی کنیت انبیاء کے نام پر رکھے۔ کسی آدمی کی کنیت ابو ابراہیم نہیں ہونی چاہیے، ابو اسماعیل نہیں ہونی چاہیے، ابو موسیٰ نہیں ہونی چاہیے، ابو عیسیٰ نہیں ہونی چاہیے، ابو احمد نہیں ہونی چاہیے، ابو محمد نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص بھی اپنی کنیت انبیاء کے نام پر نہیں رکھ سکتا. یہ بات عمر بن خطاب نے کیوں کہی؟ حد درجہ ان کے دل میں انبیاء کا احترام تھا اور وہ جانتے تھے کہ جب کنیت آ جائے گی تو کنیت کا معنی یہی بنتا ہے. ابو محمد کا معنی محمد کا باپ، ابو احمد کا معنی احمد کا باپ، ابو ابراہیم کا معنی ابراہیم کا باپ. کچھ بھی ہو، باپ کا مقام زیادہ ہوتا ہے، بیٹے کا مقام باپ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. انبیاء کی فضیلت پر آج عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی کنیت انبیاء کے نام پر نہیں رکھ سکتا. یہ بات کہہ کر آگے اگلی بات کو شروع کرتے ہیں. ایک صحابی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے امیر المومنین اگلی بات کو شروع نہیں کرنا، میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. حضرات، یہ دین ہے کہ ایک طرف آدھی دنیا کا فاتح، ایک طرف آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا عظیم انسان ہے، اور ایک طرف ایک صحابی ایک رعایا میں سے ایک فرد کھڑے ہو کر چیلنج کر رہا ہے. یہ دین ہے، کوئی بھی ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی توہین نہیں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں. امیر المومنین میرے سوال کا جواب دیجئے، جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں اگلی گفتگو نہ ہونے دوں گا، نہ سننے دوں گا، نہ سنانے دوں گا. حضرات مجھے بتائیے، علماء سے پوچھ کے بتائیے، کوئی مسلمان کھڑا ہو گیا جس نے سیدنا طلحہ کو روکا ہو بے ادبی نہ کیجئے؟ یہ وقت کے حاکم ہیں، وقت کے امام ہیں، یہ عظیم ترین انسان ہیں. ان کا علم تم سے زیادہ ہے، ان کی فقاہت تم سے زیادہ ہے، خاموش رہیے. نہیں نہیں، سناتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے ہر ایک کے قول کو، ہر ایک کے فعل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، روکا بھی جا سکتا ہے، ٹوکا بھی جا سکتا ہے. پوری انسانیت میں اگر کسی کے قول اور فعل کو نہ روکا جا سکتا ہے نہ ٹوکا جا سکتا ہے تو میرے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ ہمارے جذبات ہیں. روک دیا، خاموش ہے کون؟ امیر المومنین عمر بن خطاب. طلحہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین آپ کو معلوم ہے میری کنیت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے میری کنیت کیا ہے؟ نہیں مجھے معلوم نہیں. عرض کی کہ میری کنیت ابو محمد ہے، میری کنیت ابو محمد ہے. آگے کہتے ہیں، میری یہ کنیت میرے باپ دادا نے نہیں رکھی، میری یہ کنیت محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیں، میں آپ کی بات مانوں یا محمد مصطفیٰ کی بات مانوں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب منبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، طلحہ پہ اللہ رحم فرمائے، جو بات انہوں نے بتائی ہے وہ میں نہیں جانتا تھا. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. آئیے، یہی ہماری دعوت فکر ہے. میرے بزرگ مہمان نے بھی مجھے ایک جملہ بتایا کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو. اور میں نے بھی شروع میں کہا میں بات کو طول نہیں دوں گا، جس بات تھے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ایک حصہ بیت چکا. میں انہی جذبات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک دعوت فکر دیتے ہوئے اس علاقے کے سنجیدہ لوگوں کو، اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو، آئیے اپنے عقیدے کو چیک کیجئے. کہاں چیک کیجئے؟ باپ دادے کے آگے نہیں، برادری کے آگے نہیں، مولوی کے آگے نہیں، پیر کے آگے نہیں. نہیں نہیں، اپنے عقیدے کو چیک کیجئے قرآن و حدیث کے آگے، اپنی نماز کو چیک کیجئے قرآن و حدیث کے آگے، اپنی خوشی کو چیک کیجئے قرآن و حدیث کے آگے، اپنی غمی کو چیک کیجئے قرآن و حدیث کے مطابق. وہی عقیدہ ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، وہی صحیح عمل ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے. یہ دعوت، یہ سوچ، یہ فکر، یہ پیغام جماعت اہل حدیث کا ہے. آئیے اس عقیدے کے اوپر، اس دعوت کے اوپر غور و فکر کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.